بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. یہ رمضان کے بعد ہماری پہلی مجلس اور شوال کا پورا مہینہ بھی گزر گیا، ذی القعدہ کا بھی پہلا عشرہ بس تقریباً ختم پہ ہے. جیسے ہی ہم نے عید کا چاند دیکھا، شوال کا مہینہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں، حج کے مہینے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ حج کے لیے جب جاتے تھے تو طویل سفر ہوا کرتے تھے، تو شروع ہی سے گویا رمضان ختم ہوا، رمضان کے بعد پھر فوراً ہی شوال میں حج کا سفر شروع کر دیا. بعض تو اس سے بھی پہلے چلے جایا کرتے تھے، مہینوں کے سفر ہوا کرتے تھے. لیکن پھر بھی یہ تو عام تھا کہ ایک مہینہ دو مہینہ پہلے لوگ وہاں چلے جاتے تھے، سفر شروع ہو جاتا تھا، پہنچتے تھے. تو شوال سے گویا اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے بعضوں کی یہ بھی رائے تھی کہ کچھ حج کے بارے میں بات کر لی جائے، لیکن حج کے بارے میں کس عنوان پر بات کریں؟ حج کی اہمیت کے لحاظ سے یا حج کے احکام کے لحاظ سے؟ انشاءاللہ جو لوگ حج میں جانے والے ہیں ان کے پیچھے کے ظاہر ہے کہ وہ ہم سب کے لیے ہی باعث خیر و برکت ہیں جو حج کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، اور حج کریں گے تو سب کو انشاءاللہ دعاؤں میں تو یاد رکھیں گے. تو اس مناسبت سے انشاءاللہ کسی دن حج کے بارے میں، حج کے احکام کے بارے میں بات کریں گے، جو ہمارا منگل جمعرات کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ کسی ایک پروگرام میں، یعنی تفسیر کے بجائے یا حدیث کے بجائے، حج کے بارے میں انشاءاللہ بات کر لیں گے، تاکہ جو جانے والے ہیں وہ بھی اور نہ جانے والے بھی کم از کم حج کے احکام کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل ہو جائیں. حج کے مسائل ایسے مسائل ہیں کہ انسان کو جس کو واسطہ پڑتا ہے ان کو تو ذہن میں رہتا ہے، ورنہ پھر انسان بھولنے لگ جاتا ہے. اس لیے کہ وہ بعض ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اچھا اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، اس کے کیا احکام ہیں، کون سی صورت میں جنایت ہے، کب جنایت ہوگی، عجیب عجیب احکام ہیں. لیکن ہاں بنیادی مسائل آسان ہیں، بنیادی احکام آسان ہیں. ہاں اس کی تفصیلات میں جائیں تو پھر بہت تفصیلات ہیں. انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی حج کے ایام میں تو دیر ہے. اس کے علاوہ ذی الحجہ کے شروع کے جو ایام ہیں اس کے متعلق ایک مستقل احکام ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر بھی، ہمارے جو آن لائن جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں انشاءاللہ کبھی اس بارے میں مختصر ہی چاہے بات کر لیں گے. اور ویسے عام طور سے یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر عام طور سے مساجد میں ائمہ وغیرہ بات کر ہی لیا کرتے ہیں، چونکہ وہ ایک وقت کے لحاظ سے ایک اہم موضوع ہوتا ہی ہے. اور ابھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے میں کچھ وقت ہے، تو انشاءاللہ موقع ہوا تو کبھی اس پر بات کر لیں گے، ورنہ یہ ایسا موضوع ہے کہ ہر سال کچھ نہ کچھ اس پر بات ہوتی ہے، اور عام طور سے مساجد میں بھی اس موضوع پر بات ہوتی ہے. ہمیں تو بہرحال آج کے لحاظ سے یہ دیکھنا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کرم کیا کہ ہم پھر جمع ہوئے، اور اس مجلس کی برکات، جس کا پہلے بار بار میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ یہ مجلس کوئی ایک اجتماعی عمل ہے، اور اس کی عجیب اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب برکات رکھی ہیں. انسان اعمال سے ذرا پیچھے ہٹنے لگتا ہے اور اس میں شرکت کرتا ہے، تو یعنی میں یہ آنے والوں کی بات نہیں، خود اپنی بھی بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس مجلس کی برکت سے انسان کو اعمال میں قوت پیدا ہونے لگ جاتی ہے. ایک انسان ایک طاقت محسوس کرتا ہے، نہیں اب پھر مجھے کرنا ہے، اچھا کچھ پیچھے ہٹ گیا تھا، اچھا ذرا اور ہمت سے آگے بڑھنا ہے، کچھ سستی اور کوتاہی ہونے لگی تھی، اچھا اس میں اور زیادہ اب ذرا ہمت آنے لگتی ہے. عجیب اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک برکت رکھی ہے. یہ صرف ایک، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو حضرات آئے ہیں ایک احساس ہمیشہ رہتا ہے کہ جو آئے ہیں کچھ لے کر جائیں. ظاہر ہے ایک سفر کر کے آئے ہیں, اپنے کام چھوڑ کر آئے ہیں, اپنے گھر کے کیا کیا, کتنا طویل سفر کیا ہوگا, کیا کیا چیزیں چھوڑی ہوں گی, راحت و آرام چھوڑا ہوگا, کسی کے کم کسی کی زیادہ قربانی, ہمیشہ ایک احساس رہتا ہے کہ کچھ لے کر جائیں. الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یعنی اس مجلس کی اپنی ایک برکت ہے اور وہ برکات انشاءاللہ ہر ایک لے کر جاتا ہے, لیکن اس کے لیے ہم سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو ہم ایک خاندان کے طور پر, اس لیے کہ ایک اللہ کے نام پر ہم جمع ہوئے ہیں, ایک نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں, حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق کے بنیاد پر جمع ہوئے ہیں, تو ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ یہ جو یہاں حاضر ہوتے ہیں, یہ جو یہاں ہم جمع ہوتے ہیں, یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما اور سب کے لیے نافع اور خیر کا برکت, خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دیں. ظاہر ہے کس کی دعا اللہ تعالیٰ کب قبول کر لیں, یہ نہ سوچے کہ نہیں نہیں دعا مانگنے والے تو دوسرے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کب کس کی قبول کر لیتے ہیں یہ اللہ کا معاملہ ہے. تو بہرحال انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو بھی آئے ہیں انشاءاللہ حاصل کر کے ہی جائیں گے, لیکن اب وہ کون کتنا حاصل کرتا ہے وہ ہر ایک کی اپنی استعداد اپنی قوت ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے. یہ ہمارے اکابر کا ایک سلسلہ ہے, برکات ہیں. اب بات یہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم جو آج جمع ہوئے ہیں تو رمضان نے ہمیں کیا سکھایا اور ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کیا, یہ بنیادی چیز ہے. رمضان میں مختلف موضوع پر بات ہوتی رہی, لیکن اب یہ ہے کہ رمضان کا اہم سبق کیا ہے, ایک ہے زیادہ ہے جو بھی اسباق ہیں, تھوڑا سا اس پر ہم نظر ڈال لیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ہم نے کتنا حاصل کیا. رمضان المبارک کا اہم ترین سبق تو سب جانتے ہیں, عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ عبادات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, عبادات سے تعلق بڑھ جاتا ہے, وہ بھی ہے, لیکن اس کو ہم بات والے نمبر پر لائیں گے. سب سے پہلا نمبر جو رمضان کی تعلیمات میں جو پہلا نمبر ہے وہ ہے جو قرآن کریم نے خود بیان کر دیا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو اہم جو آیت ہے جس میں روزے کی ایک اہم جو روزے کی جو کا جو اہم فائدہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو تقوی حاصل ہو جائے. اب جیسے ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ انسان پر دو قسم کے روزے فرض کیے گئے ہیں, روزہ یعنی گویا کہ سوم کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں رکنا. رکنا کیا ہے؟ رمضان میں ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ تو شروع ہوتا ہے صبح صادق سے, ختم ہوتا ہے غروب پر, اور وہ چند چیزوں سے بچنے کا نام ہے کہ انسان کھانے سے بچا رہے, چند چیزوں سے بچنے کا نام ہے کہ ان چیزوں سے انسان بچ گیا تو اچھا اس کا روزہ ہو گیا. اس کے علاوہ انسان نے اگر روزے کے دوران اگر کوئی گناہ بھی کر لیا, خلاف شرع کوئی کام بھی کر لیا, تو اس کا روزہ باقی رہے گا, چاہے روزے کی برکات روزہ کے منافع ختم ہو جاتے ہیں, فرض ادا ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس روزے کا ایک خاص مفہوم ہے کہ ان چیزوں سے بچ گیا تو روزہ ادا ہو گیا. لیکن یہ تو ایک روزہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں اور عام طور پر عربی زبان میں صوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور روزہ ہم اردو میں جس کو کہتے ہیں, لیکن اس سے بڑا ایک روزہ ہے, اس سے ایک بڑا روزہ ہے جو انسان کی زندگی میں جب سے انسان احکام کا پابند ہوتا ہے, جو بلوغ کے زمانہ ہے, انسان احکام کا جب پابند ہوتا ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور موت تک وہ روزہ باقی رہتا ہے, وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور گناہوں سے بچنے کا روزہ. وہی صوم کے معنی بچنا تھا, رکنا تھا. تو پوری زندگی انسان اس طریقے سے گزارے کہ اچھا اب مجھے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا, اپنے آپ کو بچاتا رہے. یہی صوم کا اصل سبق ہے, یہی صوم کا اصل مفہوم ہے, بچنا. صوم کے اگر ہم لغت کے لحاظ سے معنی دیکھیں تو اس کے معنی ہمیں صوم کے معنی ملیں گے الامساک, یعنی اپنے آپ کو روک لینا. اب کس سے روکنا؟ تو اصطلاحی معنی میں روزہ جو ہوتا ہے اس میں تو ہم یہ کھانے پینے وغیرہ سے بچ جاتے ہیں, یہ روزہ کہلاتا ہے. اور دوسرا بڑا روزہ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بلوغ سے شروع ہوا تھا اور یہ موت تک, اس کو قرآن کریم میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اللہ کی عبادت پر جمے رہو, نافرمانی سے بچتے رہو, کب تک؟ موت آنے تک. موت پر یہ سلسلہ, موت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا. تو بہرحال اہم سبق رمضان المبارک کا وہ تو تقویٰ ہے, اور تقویٰ کا مفہوم بھی پہلے آ چکا ہے اور ان باتوں میں بھی آ گیا کہ تقویٰ کے مفہوم دو بیان کیے گئے ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. تقویٰ کا ایک مفہوم ہوتا ہے کہ انسان ڈرے, ڈرنا, اور تقویٰ کا ایک مفہوم ہوتا ہے بچنا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں مفہوم صحیح ہیں. مقصد جو ہے بچنا ہے, اور اس کے لیے سبب ڈرنا ہے. بات صحیح ہے کہ انسان کے اندر جب اللہ کا خوف ہوگا, نہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے وہ بچنا چاہے گا. کیوں بچے گا؟ اس لیے کہ خوف ہے, ڈر ہے, سزا کا ڈر ہے یا اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے. ہر ایک کے درجے کے لحاظ سے, کوئی سزا سے بچتا ہے تو کوئی ناراضگی سے بچتا ہے. جیسے زندگی میں بھی ہوتا ہے, کسی بڑے سے کوئی تعلق ہوتا ہے تو کبھی تو ہوتا ہے, جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں مکتب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو استاد کی مار کا ڈر ہوتا ہے ان کو, تو یہی ظاہر ہے بچے کو بس یہ ڈر ہوگا کہ کہیں پٹائی نہ ہو جائے, تو مار کا ڈر ہوتا ہے. یہ کم درجے کا تقویٰ کہلاتا ہے, تقویٰ ہے لیکن کم درجے کا تقویٰ کہلاتا ہے. کہ انسان اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, یا اس وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے کہ کہیں آخرت میں سزا نہ ملے. اچھی بات ہے لیکن اس سے اعلیٰ درجہ بھی ہے. اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے ناراض کریں, چاہے سزا نہیں ملے گی, کچھ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, اللہ کو کیسے ناراض کریں؟ اللہ کی نعمتیں ہم کھائیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیکھتے ہوئے ہم یہ گناہ کریں, تو اللہ کی ناراضگی سے انسان بچتا ہے چاہے سزا ملنے والی نہ ہو. سزا تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو انسان بچانا چاہتا ہے. جیسے کسی سے جب تعلق ہوتا ہے, بچہ جب مکتب میں ہوتا ہے تو پٹائی کے ڈر سے یا مار کے ڈر یا اس طرح کی جو بھی چیز ہم کہہ لیں, سزا کے ڈر سے اپنے آپ کو کوئی کام کر لیتا ہے. لیکن جب ذرا بڑا ہوا, سمجھدار ہوا, اب کسی بڑے سے اس کا تعلق, اب اس کو بس یہ ہے کہ اچھا وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں, کہیں وہ مجھے غلط کام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں. اب انسانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں, اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے, تو ہر وقت انسان اس کا اہتمام کرے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف. تو دو چیزیں ہیں تقویٰ میں, کہ بچنا یہ اصل مقصد ہے, اور دوسرے معنی اس کے ہیں ڈرنا, اور ڈر ہی وجہ سبب بنتا ہے, کہ ڈر کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. ویسے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کی تعلیمات میں اگر غور کیا جائے تو قرآن کریم کی تعلیمات میں دو اہم تعلیمات ہیں. پورے قرآن میں اگر ہم تعلیمات تلاش کریں کہ قرآن نے کن چیزوں کو زیادہ اہمیت سے بیان کیا ہے, کون سی چیزیں ہیں جن کو قرآن نے بہت تاکید سے بیان کیا ہے, ٹھیک ہے نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, سب چیزیں ہیں, لیکن کون سے دو الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں بہت تاکید کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں؟ ایک تقویٰ ہے, بار بار تقویٰ تقویٰ تقویٰ, لعلکم تتقون, اتقوا اللہ, اتقوا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, جگہ جگہ تقویٰ کا بار بار حکم ہے. ظاہر ہے کہ نماز کا حکم ایک مرتبہ آ گیا تو ہم کہتے ہیں فرض, ایک مرتبہ بھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فرض. زکوٰۃ کا حکم, روزے کا حکم ایک مرتبہ بھی آتا ہے ہم کہتے ہیں فرض. تو تقویٰ کا جو سب سے زیادہ بار بار اس کو دہرایا گیا ہے, تو ظاہر ہے اس کی اہمیت کتنی ہوگی. صرف قرآن کریم کی ہم آیتوں کو تلاش کریں تقویٰ کے بارے میں, کہ تقویٰ کا حکم کتنی مرتبہ آیا, اور قرآن کریم میں تقویٰ کے منافع کتنے بیان کیے گئے, جگہ جگہ تقویٰ کے منافع, تقویٰ کرو گے, تقویٰ حاصل ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, کتنے منافع قرآن میں بیان کیے گئے. صرف آیتوں میں ہم جمع کریں تو 10 سے زیادہ فوائد تو ہمیں ویسے عام آسان لفظوں میں دیکھنے سے مل جائیں گے, 10 سے زیادہ تقریباً 15, اور مزید گہرائی میں جائے تو انسان کو اور بہت کچھ ملے گا. یہ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے قرآن نے بہت اہتمام سے حکم دیا ہے. کیا چیز ہے یہ؟ اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. حاصل یہ ہے کہ انسان زندگی اس طرح گزارے کہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ میری کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکل جائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو, میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے, چاہے آنکھوں سے ہو, کان سے ہو, زبان سے ہو, کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. اس لیے کہ ہر جگہ انسان کے لیے صحیح غلط کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اچھا یہ صحیح یہ غلط, یہ ہے اللہ کی مرضی کے موافق ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. تو بچتے بچتے انسان زندگی گزارتا رہے, یہ ہے کہ انسان تقویٰ والی زندگی گزارنا, لعلکم تتقون. تو تقویٰ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اور بار بار اس کا حکم دیا گیا ہے. دوسری عبادت جس کا قرآن میں بہت اہمیت سے ذکر کیا گیا ہے وہ ذکر اللہ ہے. ایک ہی عبادت قرآن کریم میں ہے جس کو کہا گیا کثرت سے کرو, کثرت سے کرو. اور کوئی عبادت کثرت سے کرنے کی, نمازوں کا نہیں آئے گا کہ کثرت سے کرو, اور کسی عبادت کا نہیں آئے گا کثرت سے کرو, لیکن ذکر اللہ کے ساتھ اذکر اللہ ذکراً کثیراً, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً, والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات. جہاں ذکر کا لفظ آ جاتا ہے دوسری عبادتوں کے ساتھ کثیر نہیں ہوگا, اس کے ساتھ کثیر ہوگا. تو تو یہ دو عبادتیں اہم ترین عبادات ہیں. اگر اپنی زندگی پر ہم غور کریں تو یہ دو چیزیں اگر ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں تو سب کچھ حاصل ہے. ہر موقع پر انسان یہ دیکھتا رہے کہ اچھا میں کوئی غلط کام نہ کر لوں, اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے. ایک چیز یہ ہر موقع پر یہ دیکھتا رہے, اور دوسری چیز ذکر اللہ. ذکر اللہ کا مطلب یعنی یہ نہیں ہے کہ اچھا زبان ہی سے اللہ کا ذکر کرتا رہے, ہاں زبان سے بھی کرتا رہے جو موقع ہے. اس کو کہتے ہیں, ہمارے مشائخ نے فرمایا, مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ جو شخص اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں, مسنون دعائیں ہیں, ان دعاؤں کا جو شخص اہتمام کرتا رہتا ہے تو وہ بھی کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے, والذاکرین اللہ کثیرا میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اب مسجد میں جا رہا ہے تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی تھی, میں بھی یہ دعا مانگ لوں, اور مسجد سے نکل رہا ہے تو پھر وہ دعا مانگ رہا ہے, وضو کر رہا ہے تو وہ دعا مانگ رہا ہے, وضو ختم کر رہا ہے تو پھر دعا مانگ رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے تو دعا مانگ رہا ہے, ہر موقع پر جو دعا ہے. تو ظاہر ہے اس سے بھی انسان ہر ہر موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی دعائیں ہیں ان کا تذکرہ کرتا رہے گا تو اس سے بھی انسان والذاکرین اللہ کثیرا یعنی کثرت سے ذکر کرنے والوں میں کسی درجے میں شامل ہو جائے گا. اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ ایک صحابی آئے, عرض کیا, رسول اللہ بہت سے احکام ہیں, فضیلت کے اعمال تو بہت ہیں, آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیجئے مضبوطی سے پکڑ لوں, کوئی ایک عمل بتا دیجئے کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک عمل چاہتے ہو ٹھیک ہے, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, بس تمہاری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہے. جتنا ہو سکے انسان استغفار پڑھ رہا ہے, درود شریف پڑھ رہا ہے. اصل جو ہمارے اندر جو یعنی برائی کے راستے کی طرف جو انسان چلنا شروع کرتا ہے وہ فارغ اور فضول بیٹھنے کی وجہ سے, فضول ہے, وقت ہے اور کوئی مصروفیت ذہن میں نہیں ہے. اب کیا ہوا, اچھا چلو یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. ہر ایک کے حالات کے لحاظ سے مختلف صورتیں پیش آ سکتی ہیں, لیکن بہرحال یہ انسان کو برائی کے راستے میں شروع میں کیا ہوگا, فضول میں لے جائے گا. شیطان کا یہ طریقہ ہے, پہلے فضول میں مبتلا کرے گا, بیکار کام میں جو فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں. انسان سوچے گا چلو ٹھیک ہے جائز ہی ہے نا, تو جائز کام میں ہی لے جائے گا, جائز سے آہستہ 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 پھر خلاف ہے اولا, اچھا پھر ٹھیک ہے ناجائز اور حرام میں بھی انسان آہستہ آہستہ مبتلا ہونے لگ جاتا ہے. یہ شیطان کا طریقہ ہے, اور اس کو مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں. بہت سو کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب میں ہم نے صرف بیان سننا تھا, ہم نے بیان سنا, اب بیان تو سنا بہت اچھا بیان تھا, اس کے بعد نیچے دوسری لنک آ گئی تھی تو اب دوسری لنک بھی ہم نے دیکھ لی. یہ نا شیطانی طریقہ کہ ایک جائز اور اچھا کام بلکہ ایک نیک کام تھا, نیک کام سے اس کو ایک غلط کام کی طرف لے جانے کا سلسلہ. یہی چیز ہے جو رمضان میں ہمیں سکھائے, بچنا بچنا, کہ دیکھو جو اچھا کام ہے وہ تو کر لیا لیکن جو غلط کام ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. یہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے تو بہت کچھ حاصل ہو گیا. یہی جس کو میں نے بتایا کہ قرآن کریم کی دو عبادتیں اہم عبادتیں, تقویٰ اپنے آپ کو انسان بچاتا رہے, اور بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف جتنا ہوگا اتنا انسان اپنے آپ کو بچانے لگے گا, جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے انسان اپنے آپ کو بچاتا رہے گا. اور دوسرا اس کے لیے انرجی, جو انرجی کہہ سکتے ہیں ہم کہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے قوت کہاں سے ملے گی, وہ ذکر اللہ کے ذریعے سے ملے گی. ذکر اللہ کی شکل تلاوت بھی ہے, تلاوت کے ذریعے سے بھی انسان کو قوت حاصل ہوگی. اسی طرح جو بھی اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد کی جو بھی صورت اختیار کر لے وہ ذکر اللہ ہے, دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے وہ بھی ذکر اللہ ہے. اس لیے کہ ہر وقت انسان نماز تو نہیں پڑھ سکتا, ہر وقت انسان زبان کو جاری بھی نہیں رکھ سکتا کہ انسان تھک جاتا ہے, لیکن دل کو جاری رکھنے میں انسان تھکتا نہیں. انسان کا ذہن اور دماغ ایسی چیز ہے کہ وہ تو ویسے بھی جاری رہتا ہے, ہر وقت کسی نہ کسی کام میں ادھر یا ادھر مشغول ہی رہتا ہے, اس کو فارغ بیٹھنا ہی نہیں. تو جب وہ فارغ بیٹھتا ہی نہیں تو اس کو اچھے کام میں لگا دو, اللہ کی یاد میں لگا دو. اسی لیے ہمارے مشائخ نے بعض خاص خاص اذکار متعین کیے ہوتے ہیں کہ اچھا اس ذکر کا اہتمام کر لو تو اچھا اس سے انسان جو فارغ وقت بیٹھا ہوا ہے تو اس فارغ وقت میں فضولیات کے بجائے, یا جس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث النفس کے بجائے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے اور فضول وقت ضائع کر رہا ہے, اس کے بجائے انسان اچھے کام میں لگ جائے گا. اور وہ بعض خاص اعمال جس کو مراقبہ دعائیہ کہہ سکتے ہیں, پاس انفاس بھی ہیں, مختلف اعمال مختلف لوگوں کے لحاظ سے, لیکن بہرحال یہ ایک چیز ہے جس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنے اوقات کو فضولیات سے انسان بچائے, ورنہ یہ فارغ وقت جو ہے وہ انسان کو غیر غلط راستے پر آہستہ آہستہ لے جاتا ہے فضولیات, اور فضولیات سے پھر گناہوں میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے. تو تقوی, اب اس کے لیے وہی ہے کہ قرآن کریم, جیسے میں نے بتایا کہ قرآن میں اس کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے, لیکن بس یہ ہے کہ ہم کیسے حاصل کریں تقوی. کوشش, اس کو ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ کوشش اور دعا, یہ جو ہمارے پاس اللہ نے ہمیں دو ہتھیار دیے ہیں, کوشش اور دعا. کوشش کیسے کرنی ہے؟ وہی کہ جہاں کبھی انسان ہوتا ہے نا کہ انسان کسی پتہ چل گیا کہ اچھا میں اس موقع پر کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا, اب ان اسباب سے بھی دور رہے, ان ذرائع کو بھی چھوڑ دے کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے وہاں جانے کی وجہ سے میں اس گناہ میں ہوا تھا, یا فلانے کے ساتھ میں گیا تھا اس وجہ سے گناہ میں مبتلا, اب اس سے دور رہنا ہے, یا فلانی چیز کے ذریعے سے میں گناہ میں مبتلا ہوا تھا اب اس کو بھی چھوڑ دینا ہے. تو یہ ہے کہ انسان ان راستوں کو, ان اسباب کو بھی چھوڑ دے تاکہ انسان اپنے آپ کو بچا لے, یا پھر اپنے آپ پر مضبوطی سے اپنے آپ پر کنٹرول ہو کہ نہیں ٹھیک ہے غلط کام کرنا ہی نہیں ہے, چاہے میں یعنی چاہے مجھے سامنے کوئی ایسی چیز نظر آئے تو میں غلط کام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. اب انسان جب اپنے عزم کر لیتا ہے, پختہ ارادہ کر لیتا ہے, اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام, کوشش اور دعا, دعا کا اہتمام, اور دعا کے اہتمام میں خود حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی, اس میں بھی تقویٰ کی دعائیں ملتی ہیں ہمیں. اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا, یا اس طرح کی اور بھی دعائیں ہیں, اللہم اعطی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا, اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ہیں جو الحزب العظم وغیرہ میں مل جاتی ہیں. تو انسان یا ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے الفاظ میں جو طاقت ہو سکتی ہے وہ ہمارے الفاظ میں نہیں ہو سکتی ہے. باقی اپنے الفاظ میں بھی مانگے, اپنے طور سے بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں, برائیوں سے بچنا چاہتا ہوں, یا اللہ میری مدد فرما, اور اس کو مانگتا رہے مانگتا رہے, اور توبہ کا اہتمام کرتا رہے, جو غلطیاں ہو گئی اس پر توبہ کرتا رہے, آئندہ بچنے کا اہتمام کرتا رہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے, اور دعا کا اہتمام کرتا رہے. تو رمضان مبارک کے اسباق میں ایک اہم سبق ہمارے لیے جو تھا وہ یہی تھا, تقویٰ. اب باہر کی زندگی میں ہم جب باہر جاتے ہیں مختلف مواقع ہے, اور رمضان نے ہمیں سکھایا تھا تقویٰ, اب اگر باہر جانے کے بعد ہم نے اس تقویٰ والے سبق پر عمل نہیں کیا, اس کا مطلب ہے رمضان سے ہم نے پورا سبق حاصل نہیں کیا. ظاہر ہے جو سبق تھا وہ ہم نے حاصل نہیں کیا, جو سبق تھا وہ رمضان میں ہم نے وہیں چھوڑ دیا. بچے کو مکتب میں سبق دیا گیا تھا, دیکھو یہ ہے سبق, اس نے وہاں پڑھ لیا, اب اس کو پتہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا ہے, لیکن وہ باہر جاتا ہے, کلاس سے نکل جاتا ہے اور بھول جاتا ہے. یہ اسی طرح ہمارا حال ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ تو گزار لیا, باہر نکلے اور پھر وہی جو پہلے والی زندگی تھی وہی رہی, اس کا مطلب یہ کہ ہم نے وہ سبق حاصل نہیں کیا. حج سے متعلق بھی ہم دیکھیں تو آگے حج کے ایام آ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, جب کسی کے حج مبرور ہو جاتی ہے تو اس کا جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ کہ حج مبرور ہونا کسے کہتے ہیں, حج کا مبرور ہونا کیسے کہتے ہیں؟ اس کی ایک ظاہری شکل ہے, اس کی ایک باہر بعد والی علامات ہیں. حج کا مبرور ہونے کا مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے حج مبرور کی ظاہری علامات کیا ہیں, اور ہے کہ اس کے بعد کی ظاہری علامات کیا ہیں. اس وقت انسان جب حج کر رہا ہے, حج کے دوران اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق انسان حج کے ارکان ادا کرے, جس کو قرآن نے کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, نہ جھگڑا کرتا ہے نہ گناہ کرتا ہے نہ احرام کے خلاف کوئی کام کرتا ہے, بالکل اطمینان سے حج کرتا رہتا ہے, کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں. اس کا مطلب ہے ظاہری طور پر حج مبرور کے جو شرائط تھے وہ اس نے پورے کر لیے. یہ تو اس وقت کی علامت ہو گئی کہ ظاہری طور پر اس نے وہ علامتیں پوری کر لیں, جو شرائط تھی وہ پوری کر لیں. حج ہو جانے کے بعد حج مبرور کی علامت کیا ہے؟ کہ پہلے زندگی اور بعد کی زندگی میں انسان کے اندر تبدیلی آ جائے. اگر اب ظاہر ہے ہر ایک جو پہلے سے ہی نیک ہیں وہ بیچارے اور کتنا نیک بنیں گے, لیکن یہ تو دیکھنے والوں کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں, وہ خود اپنی دل کی کیفیت کو شاید پہچان سکتے ہوں. اصل تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر پہلے کوئی گناہ تھے تو اب ان گناہوں اس سے چھوٹ گئے, پہلے اگر کسی عمل میں کوتاہی تھی تو اب وہ کوتاہی ختم ہو گئی اور قوت حاصل ہو گئی. تو ظاہر ہے جن کے اندر بعضوں کے اندر وہ ظاہری علامات نظر آتی ہیں, بعضوں میں ظاہری علامات نظر نہیں آتی, لیکن بہرحال حج کے مبرور ہونے کی یہ علامات علماء نے لکھی ہیں. اسی طرح رمضان کے, تو رمضان کے مقبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ رمضان گزارا اور رمضان کے مقبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ رمضان کے بعد انسان اس تقویٰ کا اہتمام کر لے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر رمضان کے بعد اب تک ہم سے گناہ ہو گئے ہیں تو ہم سوچے کہ نہیں ہمارا رمضان تو قبول نہیں ہوا. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. علامت ہے, ایک ہوتا ہے علامت. ہم فقہ میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم علامت اور دلیل اور ان چیزوں میں فرق کرتے ہیں. ہمیں تو ظاہر ہے اس کو فرق کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن بہرحال قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو ایک بات کا خیال رکھو کہ لَن يُنجِيَ أَحَدًا مِّنكُمْ عَمَلُهُ. صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو کہ تم میں سے کسی کو ہرگز اس کا عمل نجات نہیں دلانے والا. صحابہ پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ اعمال پر اگر نہیں ہے تو ہم تو اعمال ہی کے ذریعے سے کوشش کر سکتے ہیں. ہاں کوشش کرنی ہے اعمال کے ذریعے سے, لیکن عمل کی بنیاد پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جانا کہ میرا یہ عمل ہے اب میں جنت میں پہنچ جاؤں گا. عمل کی بنیاد پر نہیں, نجات ہوگی تو اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہوگی. نجات ہوگی تو اللہ کی رحمت کی بنیاد پر. ہاں لیکن اللہ کی رحمت کیسے حاصل ہوگی؟ اعمال کے ذریعے سے. تو اعمال اللہ کی رحمت حاصل ہونے کا ذریعہ تو ضرور ہے, لیکن اعمال پر بھروسہ کر کے انسان بیٹھ جائے بس میں نے عمل کر لیا اب جنتی بن گیا, ایسی بات نہیں ہے. تو صحابہ کو ظاہر ہے اس پر پریشانی تو ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیکن سددوا وقاربوا. یہ دو الفاظ کی اصل میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا, آگے تو حدیث میں اور بھی باتیں ہیں. فرمایا سددوا وقاربوا. سددوا سداد, سداد کے معنی ہوتے ہیں سیدھے راستے. جو غلط راستے سے بچ کر انسان صحیح زندگی گزار سکتا ہے وہ گزارنے کی کوشش کرے اور صحیح راستے پر چلتا رہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہی کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو آسان تھا کہ بس ٹھیک ہے ہمیں کہہ دیا کہ سیدھے راستے پر چلو ہم چلتے رہیں, لیکن غلطیاں ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے مزاج کو بھی پہچانتے ہیں. صحابہ کا کی شان اپنے مقام کے ان کے مقام کے لحاظ سے, لیکن یہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر دور کے لیے ہیں, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وقاربوا. قاربوا کے معنی وہی ہم لوگوں کے لیے ہو کہ دیکھو اگر تم پورے پورے سداد اور سیدھے راستے پر نہیں بھی رہ سکتے اور غلطی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اچھا اگر غلطی ہوگی تو پورے غلط راستے پر چلے جاؤ, مجھ سے صحیح نیکیاں تو نہیں ہوتی. کبھی ہوتا ہے, بہت سو کے ساتھ ہوتا ہے کہ اچھا ایک عمل شروع کیا نہیں ہو رہا بس چھوڑو نہیں ہوتا. تہجد کا اہتمام شروع کیا, آٹھ رکعت پڑھنی ہے, ایک دن آٹھ ہوئیں پھر چھ ہوئیں پھر دو ہوئیں, چلو چھوڑو نہیں ہوتی چھوڑ دو. کسی دن چھوٹ گئیں تو بالکل چھوڑ دیں, نہیں. فرمایا وقاربوا. اگر سداد, میں تو صرف تہجد کی مثال دے رہا تھا, مثلا کسی کا کوئی عمل ہے نیک عمل ہے یا کوئی یعنی کسی عمل میں کوتاہی ہے یا کوئی گناہ ہے, انسان عزم کرتا ہے ارادہ کرتا ہے کہ اچھا مجھے اس سے بچنا ہے یا یہ کام کرنا ہے, لیکن چند دنوں کے بعد دیکھتا ہے کہ اچھا میں ڈھیلا پڑ گیا. کوئی عمل شروع کیا اچھا پھر پیچھے ڈھیلا ہو گیا اور پھر چھوٹ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل چھوڑ کر نہ بیٹھ جاؤ, قاربوا, قریب قریب تو رہو کم از کم. جو شخص دور نکلتا ہے تو ایسا نہیں کہ دور ہی نکل جائے بلکہ اچھا ٹھیک ہے قریب قریب تو رہے. سددوا, اصل تو یہ ہے کہ سیدھے راستے پر جمے رہو, لیکن اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم سیدھے راستے کے قریب تو رہو, جتنا ہو سکتا ہے چلتے رہو اپنے آپ کو. اس لیے کہ انسان کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن, تمام بنی آدم غلطی کرتے ہیں. انسان ہی ایسا کہ غلطی کرتا ہے, کلو بنی آدم خطاؤن, لیکن خیر الخطائین التوابون, کہ غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. کبھی انسان غلطی کے ذریعے سے بہت بلند مقام حاصل کر لیتا ہے, کبھی انسان نیکی کے ذریعے سے وہ مقام حاصل نہیں کرتا جو غلطی کے ذریعے سے, تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے حالت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے نیک عمل کر لیا, ٹھیک ہے نیک عمل کر لیا, تو ہو سکتا ہے کہ اس پر شکر کی توفیق ہو سکتا ہے کہ شکر ادا کرنے کی توفیق نہ ہو. گناہ کر لیا اور اس پر ندامت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قیمت اور قدر ہے کہ اچھا یہ ٹوٹا ہوا دل لے کر میرے پاس آیا ہے, اپنی ندامت کا احساس ہے اور اس کے اندر کوئی ظاہر ہے کہ اب بڑائی اور تکبر کہاں, یہ تو عجز کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوا ہے. یہ صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اگر یہی صفت انسان کی عبادات کے ساتھ رہے تو بہت اعلیٰ درجہ ہے, اور قرآن نے اس کو ہی سکھایا, قرآن نے اسی کی تعلیم دی کہ والذین یؤتون ما آتوا, جب وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں, نیک لوگوں کی جو حالت بیان کی گئی جنتیوں کی, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, جب نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ان اعمال کو کیسے پیش کریں گے, تو اگر وہ کیفیت ہے تو پھر تو اعلیٰ درجہ ہے کہ نیکیاں کر کے بھی انسان ڈرتا رہے. لیکن عام طور سے ہمارے اندر یہ چیز عام طور سے نہیں ہوتی, سب کی بات نہیں کر رہا, عام طور سے نہیں ہوتی, اور بہت سی مرتبہ انسان جب نیکیوں کے پابندی سے کرنے لگتا ہے تو کبھی کبھی انسان اپنے بارے میں خود پسندی خوشی میں اور خوش فہمی میں مبتلا ہونے لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہم پر کرم ہے کہ کہیں یہ عجب کے ذریعے سے غلط راستے پر چلا جائے گا اور اللہ کی ناراضگی والے راستے پر چلا جائے گا, چلو کسی گناہ میں یا کسی غلطی سے یا اعمال چھڑا دیں اس سے, تاکہ اس کے نتیجے میں اس کے اندر عجز و ندامت پیدا ہو جائے اور اس کے ذریعے سے توبہ استغفار کر کے انسان اعلیٰ درجات حاصل کر سکتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی تہجد قضا ہو گئی, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, ان کے بارے میں لوگ جو بھی باتیں کرتے ہیں, بہرحال اونچے درجے کے, اعلیٰ درجے کے, اونچے درجے کے صحابہ میں شامل ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی معتمد تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صرف کتنا گہری نظر رکھتا تھا کہ کس کو ذمہ داری دینی ہے کس کو نہیں. ان کے زمانے میں یہ اپنے علاقے کے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور ایک عرصے تک گورنر رہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی, بہت افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا اور ندامت, پورا دن ندامت میں گزرا. دوسری رات سوئے تھے تو کوئی آ کر اٹھانے لگا, مشہور واقعہ ہے اب وہ, تو کوئی ان کو آ کر اٹھانے لگا, تو انہوں نے پوچھا یہ اٹھانے کون آیا, شیطان. اچھا تہجد کے لیے اور شیطان اٹھانے آیا, کہا کل آپ نے جو تہجد چھوڑی تھی اس کے بدلے میں جو ندامت اور استغفار آپ نے کیا تھا وہ تو آپ کے لیے بہت زیادہ بلندی یا درجات کا ذریعہ تھا, آپ تہجد ہی پڑھ لیں آپ کے لیے وہ بہتر ہے. وہ یہ کہ شیطان انسان کو عبادت سے روکنا چاہتا ہے, نہیں تو کم از کم ادنا درجے کی عبادت میں لے جانا چاہتا ہے. تو اچھا ندامت کے ذریعے سے کبھی کبھی انسان, ندامت کے ذریعے سے انسان کبھی اعلیٰ مراتب حاصل کر لیتا ہے. تو بہرحال مایوس ہونے والا راستہ نہیں ہے, مایوس ہونے والا راستہ نہیں ہے. رمضان کے بعد اگر ہم نے غلطیاں کی, کوتاہیاں کی, تو اچھا ٹھیک ہے, اب ندامت ہماری اس ان کوتاہیوں کی تلافی کر سکتی ہے, لیکن آگے کیا کرنا ہے, اب عزم کر کے, ارادہ کر کے, دو رکعت پڑھ کے صلاۃ الحاجت کی نیت سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ اب مجھے توفیق دے دے کہ اب میں پھر نیک اعمال پر جم جاؤں اور گناہوں سے بچنے والی زندگی گزار لوں. جو رمضان کا سبق تھا, کہیں رمضان میرے لیے غیر مقبول نہ بن جائے اور میرے لیے کہیں میرے اس کے اعمال رد نہ ہو جائیں, اس کا جو سبق تھا اہم سبق تقوی, یا اللہ وہ مجھے عطا فرما دے, اور رمضان کی عبادات پر بھی, یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غیر مقبول عبادات ہو جائیں, اس کا جو سبق ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے اور میں اس پر پابندی کرنے لگ جاؤں. اللہ تعالیٰ کی شان سے کوئی بعید نہیں, پھر غلطی ہو جاتی ہے پھر توبہ کر لے, پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے. مایوسی کا راستہ نہیں ہے, بس کوشش اور دعا, کوشش اور دعا, عزم کرے انسان اور آگے بڑھے. اعتکاف, ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے رمضان کی بات ہو رہی تھی, اعتکاف کے بارے میں بھی عام ذہنوں میں ہوتا ہے کہ عبادات سے تعلق جوڑنے کے لیے یہ اعتکاف ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے, وَيَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ, اصل چیز تو ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. اعتکاف کے معنی ٹھہر جانا, تو مسجد میں ٹھہر جانا ہم سمجھتے ہیں عبادت کے لیے, بات صحیح ہے عبادت کے لیے ٹھہرا ہوا ہے, لیکن بڑی چیز, جو بڑا سبق ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر مسجد میں ٹھہر گیا, یا اعتکاف الذنوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بہرحال رمضان ہو یا اعتکاف ہو, اس کا اہم سبق تھا اپنے آپ کو گناہوں سے غلطیوں سے بچانا, اور اس سبق کو بہرحال اپنی زندگی کے ہمیشہ یعنی موت تک اس پر قائم رہنا ہے کہ دیکھو کوئی چیز, یعنی کبھی کبھی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات تو میں نہیں کہہ رہا کسی سے کہ کسی کو تکلیف ہو جاتی ہو, کوئی عمل تو ایسا نہیں کر رہا جسے تکلیف ہو جاتی ہو, میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو. حقوق اللہ میں, حقوق العباد میں, دونوں جگہ اپنے آپ کو انسان بچاتا رہے اور زندگی گزارتا رہے. یہ ہے رمضان کی تعلیمات میں ایک اہم سبق جس کو ہم تقویٰ کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں. دوسرا سبق رمضان المبارک کا اور اسی طرح حج کا وہ کیا ہے کہ کیوں انسان کھانے پینے سے بچا رہے, کیوں دن میں نہیں کھا سکتے, کیوں رات میں کھا سکتے ہیں, رات میں جتنا کھانا ہو کھا لو, دن میں بالکل کھانا منع ہے. اب کوئی عقلی اعتبار سے اس کو سوچے تو ہو سکتا ہے اس کو سمجھ میں نہ آئے, ہاں طبی لحاظ سے پھر بھی سمجھ میں آ جائے گا, اس لیے کہ ڈاکٹروں کا کہنا اب تو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں نا کہ اس کے بڑے فوائد ہیں. تو بہرحال یہ بھی گویا رمضان کی تعلیمات میں ایک سبق یہ ہے کہ اللہ کا حکم چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے اس حکم کو پورا کرنا ہے. حج میں بھی یہی ہے, اور حج میں اس سے زیادہ بڑھ کر, حج میں تو اور زیادہ کہ کیوں مکہ مکرمہ اور کعبہ والی جگہ کو چھوڑ کر ہم منیٰ کیوں جا رہے ہیں, ایک دن جا کر آٹھ ذوالحجہ کو منیٰ کیوں جا رہے ہیں اور وہاں پانچ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اچھا اس کے بعد پھر ہم حدود حرم سے بھی باہر نکل کر پھر عرفات کے میدان میں کیوں جا رہے ہیں, میدان ہے اس کے بجائے مسجد حرام میں انسان ٹھہرے اعتکاف کر لیتا پانچ دن کا, نہیں وہاں عرفات کے میدان میں جاؤ, اس کے بعد مزدلفہ کے میدان میں رات آ کر کیوں ٹھہر رہے ہیں؟ یہ کیوں کا سوال وہاں پر کچھ نہیں، بس اللہ کا حکم ہے. یہی اسی طرح جیسے رمضان کیوں دن میں نہیں کھا سکتے، بس یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو رمضان کی عبادت ہو، اور بھی عبادت ہیں، لیکن خاص طور پر حج کی عبادت ایسی عبادت ہے، جیسے میں نے بتایا کہ عشر حج چل رہے ہیں، تو حج کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ اس میں ہر ہر قدم پر انسان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا حکم ہے اس لیے مان لو. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسلام فرمایا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو، وقت ختم ہو گیا ہمارا، بس چند منٹ ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب کوئی بھی کسی بھی عقل میں نہیں آ سکتا کہ ایک باپ اپنے بچے کو، وہ بھی نبی، اپنے بچے کو قتل کرنے کے لیے، حالانکہ اس نے کوئی قصور نہیں کیا، اس سے کوئی جرم نہیں ہوا ہے، کسی قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بچے کو جا کر ذبح کر دو. اب وہ لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے لے جا رہے ہیں، لیکن آگے جا کر تھوڑا ارادہ ختم بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب اخیر تک اس ارادے کو پہنچایا اور اس پر عمل کیا اور چھری پھیر دی، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما، جب ان دونوں نے اسلام، پوری طرح اسلام کو قبول کر لیا. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ مطلب یہ ہے، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا، یعنی میں ایک لحاظ سے ترجمہ کر رہا ہوں، اسلما کے معنی مکمل فرما برداری اختیار کر لی. یہی اسلام ہے جس کو قرآن نے کہا کہ چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، یہی رمضان نے ہمیں سکھایا اور یہی حج کی عبادت نے ہمیں سکھایا ہے کہ دیکھو عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے حکم کو مان لو. ہر چیز میں کیوں اور ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں ہے، ان چیزوں کو ذہن سے نکال دو. آج کل کے چونکہ یہ سوچ بہت زیادہ عام ہو رہی ہے کہ ہر چیز کی حکمت معلوم ہونی چاہیے، ہر چیز کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. اگر وجہ سمجھ میں نہیں آتی، نہیں نہیں ایسا کیوں ہے، قربانی کا ایام میں اچھا لوگوں کو ضرورت ہے پیسوں کی، ہم کیوں جانور ذبح کر رہے ہیں، اتنی رقم اس پر خرچ کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے. ہم پیسے کسی کو دیں گے کیوں دیں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے دیں گے. یہاں اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم یہ ہے، بس ٹھیک ہے، بس یہی. آگے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، میں تو بس یہ بتا رہا تھا کہ عقل میں آئے یا نہ آئے، چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے وہ حکم ہمیں پورا کرنا ہے. ورنہ ہم نے کب سوچا تھا کہ مغرب کی تین رکعت کیوں ہیں؟ ایک چار رکعت انسان پڑھ لے تو کیا حرج تھا، ایک اور رکعت ملا لیتے، کیوں دو نہیں ہیں، کیوں چار، کیوں پانچ، چھ سات آٹھ نہیں ہیں؟ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اور ایک مسلمان اہل ایمان ان کی ذمہ داری کہ اللہ کا حکم آ گیا تو اس کو مان لیں. بعض عبادتوں میں اس کا پہلو زیادہ نظر آتا ہے کہ بس مان لو چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، جیسے حج ہے، روزے میں بھی کچھ اس کی مثال ہے، اور اس کے علاوہ عبادات میں بھی یہی ہے، قربانی میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے بس اس کو مان لو. دو بنیادی سبق جو رمضان کے تھے وہ یہ دو ہو گئے کہ ایک تو تقوی اور دوسرا اللہ کے حکم کو مان لینا چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے. تیسری چیز جو رمضان کے اسباق میں اہم سبق ہے وہ اپنے آپ کا عبادت سے تعلق، جو کہ ظاہر عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اہم حصہ ہے، حالانکہ وہ بہرحال وہ بعد کے درجے پر آتا ہے، کہ انسان کو عبادات سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. جب عبادات کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے، تلاوت کا اور اذکار وغیرہ کا اور اعتکاف اور یہ مسجد سے اور مختلف چیزیں جو مسجد والے اعمال میں انسان شامل ہوتا ہے، تو اس سے انسان کا عبادات سے تعلق بڑھتا ہے. اور یہ بھی ایک انسان کے لیے، ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک اہم اور ضروری چیز ہے. جیسے میں نے بتایا کہ یہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو گویا کہ پہلے والے درجے کو حاصل کرنے کے لیے اس کو ہم مقویات کہہ سکتے ہیں. اس سے انسان کو قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے. عبادات نہیں ہوں گی تو تقوی نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسان کو نفس پر قابو نہیں ہوگا. تو عبادات کے ذریعے سے انسان کو ایک طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچا سکتا ہے. گویا تقوی پہلے والا سبق مکمل حاصل کرنے کے لیے، تیسرے والا سبق یعنی عبادات کے ساتھ تعلق وہ بھی ضروری ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ تقوی اور ذکر میں، ذکر اللہ ضروری ہے تقوی کے مکمل حاصل کرنے کے لیے، ورنہ تقوی پوری طرح حاصل نہیں ہو سکتا. اس میں خاص سے وضو وغیرہ کرنے کا وقت 15-20 منٹ رہ گئے نماز میں. تو یہ بنیادی بہرحال اسباق تھے کہ انسان ہمارا، اب آئندہ ہماری جو مجلس ہے، پچھلے رمضان میں ہم نے بات کر لی تھی کہ آئندہ جو مجلس ہے وہ تیسرے ویکینڈ پر نہیں ہوگی ہماری، بلکہ چوتھے ویکینڈ پر ہوگی. جون میں جو مجلس ہے وہ تیسرے ویکینڈ پر نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ یہاں بقرعید کی تعطیل ہوگی. تو اس کے بعد ہم جون کے یعنی 29 تاریخ غالباً بنتا ہے، اس میں مجلس والا جو گروپ ہے، جو شامل نہ ہوں وہ شامل ہو سکتے ہیں، تو مجلس والے گروپ میں عام طور سے اس کی یاد دہانی کرا دی جاتی ہے کہ تو جون کی جو آخری ویکینڈ ہے اس میں انشاءاللہ آئندہ ہماری مجلس ہوگی، اور اس وقت تک یہ حج وغیرہ سب ختم ہو چکے ہوں گے. تو اس سے پہلے، اب یہ چونکہ ہمارا آگے ذی الحجہ سے پہلے کوئی مجلس نہیں ہوگی، تو اس کے بارہ ذی الحجہ کے جو اعمال ہیں، یوم عرفہ کے جو اعمال ہیں، اس کے متعلق اگر موقع ملا تو انشاءاللہ یہ منگل یا جمعرات والے کسی تفسیر یا حدیث کے سبق میں انشاءاللہ تذکرہ کر لیں گے، ورنہ ویسے تو عام طور پہ ہر سال اس کا مذاکرہ ہوتا ہی ہے، تو بہرحال اس کا بھی اہتمام کریں کہ آگے ذی الحجہ کے مہینے آ رہے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے مبارک ایام آ رہے ہیں، تو ان کے جو اعمال ہیں ان اعمال کا بھی اہتمام کیا جائے، اور آئندہ انشاءاللہ پھر ہم جو جمع ہوں گے، جو مجلس ہوگی وہ جون کے آخری ویکینڈ میں انشاءاللہ ہوگی۔ پھر ایک اور بات کہ رمضان میں آخر میں بات آئی تھی، کچھ حضرات عمرہ کے لیے جانا چاہ رہے تھے، تو انشاءاللہ عشاء کے فوراً بعد، اگرچہ دیر ہو جائے گی لیکن عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ اس کے لیے جو حضرات آنا چاہیں، اگست کے تیسرے ہفتے میں، دو ہفتے گزارنے کے بعد تیسرا یا چوتھا ہفتہ جو ہے ان دنوں میں پھر آپس میں مشورہ کر کے طے کر لیں گے کب کون سا ہفتہ طے کرنا ہے، تو جو عمرہ میں اگست کے آخر میں عمرہ میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں، یعنی عشاء کے بعد انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ اس کا کوئی، جیسے میں پہلے ہی بتایا تھا، کوئی اشتہار وغیرہ نہیں ہوگا، جو اپنے طور سے اپنی بکنگ کرنا چاہے وہ زیادہ ہی اچھا ہے، لیکن نہ کرنا چاہے تو ہم کسی کو ذمہ داری دے دیں گے کہ وہ انشاءاللہ ان کاموں کو سنبھال لے، لیکن ظاہر ہے کہ مقصد صرف یہ ہے کہ جو حضرات ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں تو ایک ہم ایک جماعت کی شکل میں ساتھ جانا چاہیں تو اگست کے آخر میں انشاءاللہ جائیں گے، جو جانا چاہ رہا عشاء کے بعد انشاءاللہ ہم بیٹھ جائیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔